فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ، 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کی آج 12ویں شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیادہ درود و سلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 12، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرہ جاری ہے، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال موصول ہوا ہے، محمد قاسم ہیں، لاڑکانہ سندھ سے ان کا تعلق ہے. یہ سوال کر رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا ذکر قرآن و حدیث میں کن مقامات پر آیا، یہ ارشاد فرما دیجئے.
ولادت کا ذکر قرآن شریف میں، ولادت کا ذکر کب پیدا ہوئے؟ سر وہ ویسے تو وہ نا ایک آیت مبارکہ،
ہر شے کا ذکر قرآن میں موجود، اس کھلی کتاب روشن کتاب کے اندر موجود ہے.
اب یہ کہ بہرحال حدیثوں میں شروحات، پھر حدیثوں کی قرآن شریف کی تفسیر، قرآن شریف میں ہر شے کا صراحتاً بیان. اب پانچوں نمازیں فرض ہیں نا ہم پر، پانچ نمازیں اوقات تو ہے قرآن شریف میں بیان. اب کتنی رکعتیں کہاں پڑھنی ہیں، سنتیں تو فرض تو وتر 3 رکعت، تو اس کا صراحتاً کھلے لفظوں میں ذکر قرآن شریف میں نہیں، تو پھر حدیثوں میں، حدیثیں اس کی شرح ہیں، بے شمار حدیثیں. تو اس طرح مطلب سرکار نے جو فرمایا تو وہ عمل کرنا ہے کہ اس میں حکم ہے قرآن شریف میں، یہ حکم ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ پاک کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. تو رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس طرح نماز پڑھو، اتنی رکعت دیں، یوں مطلب بہرحال. تو یوں یعنی کہ اصل وہ یہ سوال ہو کہ ولادت کا ذکر تو صراحتاً مطلب ولادت اپنی جگہ پر ہے، شاید سوال یہ ہوگا جشن ولادت. تو مسئلہ آج کل جشن ولادت کا لوگ مطلب اس پر بات کرتے ہیں کہ جشن ولادت قرآن میں، جشن ولادت قرآن میں منانا کہاں لکھا ہے یا کس کتاب میں لکھا ہے. وہ تو کسی نے اچھا جواب دیا تھا کہ سنیوں کی کہاں لکھا ہے، تو سنیوں کے مقدر میں، سنیوں کی قسمت پہ لکھا ہے جشن ولادت منانا. یہ تو ایک خوش طبعی و تفن کی بات ہے، اور تاہم یہ کہ ہم جو جشن ولادت مناتے ہیں الحمدللہ، تو یہ بھی قرآن و حدیث سے کوئی بات ٹکرا نہیں رہی ہے. اول تو یہ اصول یہ کہ مسلمان جس کام کو اچھا سمجھ کر کریں اور وہ شریعت میں منع نہ ہو تو وہ اچھا ہوتا ہے، یہ تو مطلب ایک اصول ہے. اہل علم اس میرے اصول سے کبھی بھی ٹکرائے گا نہیں، مخالفت نہیں کرے گا. جشن ولادت اگر بالفرض قرآن و حدیث سے ثابت نہیں بھی ہے تب بھی اس قرآن و حدیث سے ٹکرا تھا کہاں ہے؟ تو یوم پاکستان بھی تو مناتے ہیں نا ہم یار، اس کو کوئی نہیں چھیڑتا، پتا چھیڑیں گے تو کیا ہوگا ہے نا، ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، جیل کی کوٹھڑیاں، ڈر لگتا ہے نا. تو مطلب یہ کہ 14 اگست ہم مناتے ہیں، ہم خود مناتے ہیں، یہاں سے مناتے ہیں، ہم دعوت اسلامی میں مناتے ہیں، ہمارا وطن عزیز ہے، ہم کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ آزاد ہوا، الحمدللہ مناتے رہیں گے انشاءاللہ. تاہم یہ کہ اس پر کوئی کچھ نہیں بولے گا، حالانکہ شریعت میں کہاں، قرآن و حدیث میں کہاں یوم پاکستان منانا، یوم آزادی منانا. ایسے بہت سے دن ہر ایک منا رہا ہے اپنے اپنے طور پر، دستاربندی کے جلسے سب کرتے ہو، تو یہ کہاں لکھا ہے یار دستاربندی کا جلسہ ہی کرو. تو بہرحال سب اوکے ہے، تو جشن ولادت بھی یار اوکے کر دیا جائے، ہے ہی اوکے، یہ تو اوکے کرے نہ کرے، مانے نہ مانے. سورہ یونس میں ایک آیت مبارک ہے، پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58، قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. ترجمہ ہے کنز الایمان، تم فرماؤ، اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا، اب یہاں رحمت کا ذکر ہے، فضل کا ذکر ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو یہ تو ظاہر ہے کہ وہ حدیثوں میں ملے گا کیا مراد ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، جو کہ صحابی ابن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اس آیت مبارکہ سے کے تحت فرماتے ہیں کہ اس مبارک آیت میں فضل سے مراد علم ہے، اور رحمت سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. پھر اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے سورہ انبیاء کی یہ آیت بیان فرمائی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے. یہ رحمت کا یہاں بھی تذکرہ ہے کہ ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے، اور آگے بھی رحمت کا تذکرہ ہے کہ رحمت سے مراد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. خوشی منانے کا یہ قرآن شریف میں یہ تذکرہ بھی ہے نا. تم فرماؤ، اللہ پاک، اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہیں. یہ آیت پھر حوالے یاد کر لیں، پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 58، پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں ارشاد ہوتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا. ایک اور آیت مبارکہ میں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. ترجمہ کنز الایمان، اور ایمان والوں کو خوشخبری ہو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. پہلی آیت کریمہ میں سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہونے کا ذکر، اور دوسری میں نعمت ہونے کا ذکر، تیسری آیت میں مفسرین کرام کے نزدیک فضل سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں اظہار نعمت کا چرچا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. چنانچہ قرآن مجید میں سورہ والدحا میں ارشاد ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نعمت ہیں، اس نعمت کا چرچا اور خوب چرچا، خوب تذکرہ کرو، خوب ذکر کرو، اس کا سب کو بتاؤ اس نعمت کا چرچا. جشن ولادت میں کیا ہوتا ہے، ہمارے اپنے ماں باپ کو یا خاندان کا تذکرہ تو نہیں ہے نا، پیارے آقا ہی کا تو ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ناطے بھی انہیں کی پڑھ رہے ہیں، انہیں کا ذکر کر رہے ہیں، تو یوں ہم قرآن کریم پر عمل کر رہے ہیں، الحمدللہ اس سے ہٹے نہیں ہیں. سنن نسائی جلد 2 صفحہ 310، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک محفل میں تشریف لائے اور فرمایا، کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا؟ انہوں نے عرض کی، ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے جو دین اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور آپ کو، یعنی سرکار آپ کو بھیج کر ہم پر جو احسان فرمایا ہے اس کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ پاک کی اس پر حمد بجا لائیں، اس کی تعریف کریں، اس کا تذکرہ کر ذکر کریں۔ تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم تم صرف اس لیے ہی بیٹھے ہو؟ عرض کی، اللہ کی قسم ہم صرف اسی لیے بیٹھے۔ تو ارشاد فرمایا، میں نے تم سے اس لیے قسم نہیں لی کہ مجھے تم پر شک ہے، بلکہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ بے شک تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے۔ تو سرکار کا تذکرہ کرنے والوں کو مبارک ہو۔ کیسی کیسی پیاری پیاری آیتیں، ہر آیت پیاری ہے، لیکن اس عنوان پر حدیث پاک اور مطلب، تو جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ دلائل نہ بھی ہوتے تب بھی، مطلب میں نے ایک اصول تو بیان کر دیا کہ جو مطلب انہیں کہ اگر مطلب کوئی اچھا کام مسلمان، کوئی جائز کام مسلمان اچھا سمجھ کر کرتے ہیں، مباح کام، جو نہ سبب نہ گناہ، ایسا کام وہ مسلمان اچھا سمجھ کر کرتے ہیں تو وہ اچھا ہے، اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے اور وہ مطلب جائز ہے۔ اچھا، اب اچھا کام، یہ مباح کام جو ہوتا ہے نا، اس میں یہ اصول ہے کہ مباح کام اگر ثواب کی نیت سے کوئی کرے گا تو یہ عبادت بن جائے گا۔ تو اگر یہ مباح کام ہے بالفرض، یعنی کہ ایسا ہے کہ جس میں مطلب کوئی ہمارے پاس آیت کی حدیث کی دلیل نہ بھی ہو، تب بھی اس میں خرابی کیا ہے، برائی کیا ہے اس میں؟ ذکر مصطفیٰ تو کرنا ہی ہے، کلمات تو پڑھنے سے تو مسلمان ہوں گے، جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کریں گے، آپ کا نام مبارک نہیں لے گا تو مسلمان کیسے ہوگا، ہے نا؟ تو یوں مطلب یہ کہ ہم مطلب یعنی کہ ذکر تو کرتے ہی ہیں، خطبے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نام آتا ہے، نماز میں نہیں آتا؟ آتا نا، تحیاتوں میں آتا ہے، السلام علیکم ایوہ النبی، اے نبی، یا اے، اس کا مسئلہ اس میں حل ہو رہا ہے، السلام علیکم ایوہ النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے ماشاءاللہ بہت پکے سنی تھے، وہ سارے بزرگان دین پکے سنی، اہل سنت اہل جنت الحمدللہ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے والا السلام علیکم ایوہ النبی پر پہنچے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں حاضر تصور کرے اور سلام عرض کرے۔ وہ حکایتاً نہیں کہ یہ واقعہ ہوتا ہے، اس کو دہرا رہے ہیں، اللہ پاک کی جو التحیات للہ والصلوات، یہ ساری جو پاکی اور یہ جو کچھ یہ سب عبادتیں ہماری اللہ کے لیے نا، تو یہ اس وقت جو کر رہا ہے تو وہ بھی تصور کرے کہ یہ اس حکایت کو میں جو واقعہ ہوا تھا اس کو دہرا نہیں رہا، رسمی طور پر یہ نہیں پڑھ رہا، بلکہ میں حقیقت میں اپنے طور پر کہہ رہا ہوں کہ میری جو کچھ ہے عبادت وغیرہ یہ اللہ کے لیے، اور جب سلام کے السلام علیکم ایو نبی پر پہنچے تو دل میں حاضر تصور کر کے سلام عرض کرے۔ بھئی یہ سب کچھ تو ہے یار، شریعت سے بھی نہیں ٹکراتا اور دلائل بھی موجود ہیں، تو آپ بس یار بھیسیں نہیں کرو، جو جشن ولادت کا آپ کو چونکہ چنانچہ کر، آپ سنو نہیں ہے، سنو گے تو وسوسوں میں پڑو گے، آپ سمجھا سکو گے نہیں، تو اپنا کھا مکا نہیں، نیکی چھوٹ جائے یا وسوسوں کا شکار ہو جائے، تو اس طرح انشاءاللہ بچو۔ پھر اگر سمجھنا ہے تو دارالافتاء اہل سنت ہمارا موجود ہے، فون اٹھاؤ ان سے بات کرو تو وہ آپ کو سمجھا دیں گے انشاءاللہ۔ کئی علماء اہل سنت ہزاروں لاکھوں ہیں، ان سے جا کر آپ معلوم کر لو، خود اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیں، بحث کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسا نکل جائے منہ سے جو مطلب خدا نہ خواستہ گناہ بھرا ہو یا ایمان کے لیے کوئی مسئلہ ہو۔ تو اس لیے بحث کسی نے نہیں کرنی، سمجھے، نہ اپنا کام، نہ کسی کو چھیڑنا ہے، نہ اپنا کام چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جشن ولادت سے یقین مانے اتنی محبت بڑھتی ہے, اتنا تذکرہ ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہمارے بچے بچے اور یہ سب جو ماشاء اللہ نعتیں پڑھ رہے ہیں, کلام پڑھ رہے ہیں, اور جو کر رہے ہیں, اور جو جوان بھی کر رہے ہیں, بزرگ بھی کر رہے ہیں, سب ہو ہی رہنا ہے. لاکھوں کروڑوں مسلمان یہ کام کر ہی رہے ہیں, کرتے رہیں گے انشاءاللہ. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے.
رہے گا یوں ہی ان کا چرچا, رہے گا چھپ جانے والے تو زندہ ہے بلبلا, 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 میرے چشمے سے چھپ جانے والے, میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے.
حرم کی
زمین اور قدم رکھ دے, چل چل حرم کی زمین, حرم کی زمین اور قدم رکھ دے, چل چل ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے, سر کا موقع ہے ہو جانے والے.
مدینے کے
خیتے خدا تجھ کو برسے برسے والے, بدوں پر بھی برسے برسے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, میں مجرم ہوں آقا میں مجرم ہوں آقا
ادھر اس شعر کا کیا مطلب ہوگا؟ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا تھانے والے. کیا مطلب, کہاں کا تصور ہے, کہاں کی بات ہے؟
یا رسول اللہ میں گناہگار ہوں, اور بلکہ مجرم, مجرم تو جس پر جرم ثابت ہوا, ایک تو ملزم ہوتا ہے, ملزم جس پر الزام لگتا ہے, تو میں مجرم, میرے گناہ ثابت شدہ ہے, ہوں ہی گناہگار. اور جگہ 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 ملائکہ جو ہے فرشتے ہیں وہ مجرموں کو پکڑنے کے لیے تیار ہیں, گرفتار کرنے کے لیے, آپ بچا لیجئے مجھے, میری شفاعت کر کے مجھے اس سے جنت ملے جائیے, میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, مجھے ساتھ لے لیجئے ورنہ فرشتے مجھے پکڑ لیں گے, کہ ہوں گناہگار, اس قابل تو ہوں کہ پکڑ لیں, لیکن آپ کا دامن, آپ بچا لیجئے مجھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ ایک بہت پیارے ایک صاحب نے چار نکات بیان کیے, میلاد منانے کے چار فائدے ہیں, ہزار فائدے ہیں تو چار فائدے انہوں نے بیان کیے. نمبر ایک, خدا کا میلاد نہیں ہو سکتا, اور جس کا میلاد ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا, تو میلاد منانا شرک ہو نہیں سکتا, انڈرسٹوڈ ہے؟ تو میلاد تو اس کا تعلق تو پیدائش سے, پیدائش تو, اب یہ کیا اللہ پاک تو پیدا ہوا ہے نا, معاذ اللہ جو یہ سوچے گا یعنی یہ ذہن بنائے گا تو کافر ہو جائے گا. اللہ پاک تو ہمیشہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, کوئی نہ ادھر سرا ہے نہ ادھر سرا ہے, سمجھے؟ تو یوں مطلب ہے کہ اللہ پاک کا میلاد تو ہو ہی نہیں سکتا, اور جس کا میلاد ہو وہ خدا ہو نہیں سکتا, تو ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تو مانتے بھی نہیں ہیں, کوئی بھی نہیں مانتا. اچھا, اور فرمایا کہ کوئی گویا ہم میلاد منا کر خدا کی توحید کا اعلان کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے جو پیدا نہیں ہوا. نمبر دو, میلاد منا کر ہم اللہ پاک کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں, وجب شکر علینا. یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک تشریف لے گئے تو بچیوں نے مطلب ترانے پڑھے تھے, طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ اس طرف اشارہ ہے, وجب الشکر علینا, کہ ہم پر شکر واجب ہو گیا. اس کا یہ ہم میلاد منا کر اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. نمبر تین, ہم میلاد منا کر ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں, گویا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑا ہی نہیں ہے, پکڑ کے رکھا ہے کہ یہ آخری ہے, اب کوئی آنا تو ہے نہیں, کس کا دامن پکڑیں گے, تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی, بس ہمیشہ مناتے رہیں گے میلاد. نمبر چار, میلاد منانے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے, محبت بڑھتی ہے, اور جس سے محبت رسول میں اضافہ ہو, جس سے محبت رسول بڑھے, تو وہ کام ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ میلاد منانے سے یہ تو بالکل پرفیکٹ ہے, مشاہدے کی بات ہے, تجربے کی بات ہے کہ سرکار سے محبت اور بڑھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی ایسی باتیں سنتے ہیں, ایسے ایسے واقعات, ایسی ایسی روایتیں, ایسی ایسی آیتیں سامنے آتی ہیں کہ محبت میں اضافہ ہی ہوتا ہے, بڑھتی ہے محبت. تو یہ جس سے ایسا کام جس سے محبت رسول بڑھے وہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ ماشاء اللہ, بہت پیارے پیارے یہ چار نکات ہیں, اللہ پاک کرم فرمائے, جنہوں نے یہ لکھے, جنہوں نے بیان کیا, اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مولانا الیاس قادری صاحب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا ایسی کوئی خاص جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر دعا جلد قبول ہوتی ہے؟
جی ہاں بالکل, ایسی تو کئی جگہیں جہاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے جہاں اس کو مشہد بولتے ہیں حاضر ہونے کی جگہ, تو جہاں جہاں مشاہد مبارکہ ہے تو وہاں وہاں دعا قبول ہوتی ہے. اسی مکہ پاک میں, مدینہ پاک میں جگہ ہیں جن کا کتابوں میں ذکر بھی ہے. اسی طرح جہاں ایک بار دعا قبول ہو گئی وہ بھی قبولیت کا مقام ہے. پھر یہ کہ یہاں بزرگ حاضر ہوں, جیسے تشریف فرماؤں مزارات اولیاء, تو وہاں بزرگ کا مزار, یہ بھی قبولیت دعا کا مقام ہے. پھر پورا مکہ مکرمہ, پورا مدینہ منورہ, یہ سب قبولیت کے مقامات ہیں. مینا شریف, عرفات, مزدلفہ, یہ سب قبولیت کے مقامات, اور اسی پر انحصار نہیں ہے. ادعونی استجب لکم, تم دعا کرو میں قبول فرماؤں گا. اللہ پاک سے کوئی بھی دعا کرے تو وہ قبول فرماتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
محمد ابرار اتاری, میلسی, جامعۃ المدینہ میں فورتھ ایئر کا طالب علم ہوں. سید امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایز اے فیملی ممبر کیسے تھے؟
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل بیت سے بہترین 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 اس نے سلوک تھا, اور آپ جیسا کوئی مطلب نہیں نہ ہوا نہ ہوگا. اس کی وہ حدیث پاک ہے نا, تم میں بہتر ہوا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو, اور میں تم سب سے بہتر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں. میں بہت زیادہ سب سے زیادہ بہتر سلوک کرتا ہوں. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, اپنے دستے مبارک سے کام کرتے تھے گھر کے, اپنے کپڑے خود دھو لینا, خاک کے بستر پر سو لینا, سادہ سادہ نیک طبیعت. صلی اللہ علیہ وسلم. نالین پاک کا بھی اپنے مبارک ہاتھ سے آپ ٹاکا لگا لیتے, گانٹھ لینا, گانٹھ لیتے تھے, ٹاکا وغیرہ لے لیتے تھے, اس کی مطلب مینٹیننس فرما لیتے. بکری کا دودھ اپنے مبارک ہاتھوں سے دودھ دو لیتے تھے, چوائی کر لیتے تھے. تمام اپنی جو ازواج تھی ان سب سے یعنی خوش طبعی بھی فرماتے تھے, اور سب کے ساتھ اعلیٰ انصاف. اور سب کو وقت دیتے تھے, انصاف میں سب آ گیا کہ سب کو ان کا حق دیتے تھے, وقت دیتے تھے, اور کسی کو کوئی سرکار سے شکایت نہیں ہوتی تھی نہ ہو سکتی ہے. اور اتنے بااخلاق, اتنے بااخلاق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کے پاس ہی خدمت میں حاضر رہتے تھے. خادم النبی آپ کا لقب ہے, 10 سال خدمت میں رہے. اور یہ فرماتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا, کبھی مجھے ڈانٹا نہیں, کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا تم نے, ایسا اس نے سلوک.
اتنی بڑی تعداد آج الحمدللہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے, اور مختلف مقامات پر جہاں اجتماعات ہو رہے ہیں, اجتماع میلاد, وہاں پر بھی یہ ہمارا یہ دیکھا جا رہا ہے اجتماع گراؤنڈ میں, کئی گراؤنڈ میں اسلام بھائی جمع ہوئے ہیں, مدنی چینل پر ایک بڑی تعداد. اب بھی جو گھروں میں جو مسائل ہیں, اس مسائل کی ایک وجہ یہ ہے کہ اگر اسلامی بھائیوں کی طرف سے میں بات کروں, مردوں کی طرف سے, تو وہ اپنا گھر میں صحیح وقت نہیں دے, یعنی وقت یا اگر دیتے بھی ہیں تو موبائل پر دیتے ہیں, گھر والوں کو وقت نہیں دے پاتے, اور کچھ ایسے جو دے ہی نہیں رہے ہوتے, اور گھر میں ہوں تو بھی گھر میں نہیں ہیں, اور گھر میں ہوں تو ان کا انداز, ان کا مزاج جو ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ بس وہ تکلیف دہ ہوتا ہے. ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات بیان فرما رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح خوش طبعی فرماتے تھے, گھر کے کام کاج میں حصہ لیتے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں کہ آج جن کا ہم جشن ولادت منا رہے ہیں, ان کی یہ سیرت کا پہلو جو گھر سے متعلق ہے, اگر وہ ہمیں مل جائے, اسی طرح جو عورتیں ہوتی ہیں گھر میں, ان کا انداز بھی کچھ زیادہ بہتر نہیں ہوتا کئیوں کا, وہ بھی بولنا, چیڑ چڑاپن, ڈانٹ ڈپٹ, وطن عجیب و غریب ان کا غصہ, اور یہ سارا ہوتا ہے. تو اگر آج کی اس رات کو یہ تمام دیکھنے سننے والوں کو اگر یہ بھی ایک میسج چلا جائے کہ جس کی ولادت کی ہم خوشی منا رہے ہیں, ان کے گھر کا انداز کیسا تھا, ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ازواج مطہرات کا انداز, آپ کا اپنی شہزادی کے ساتھ معاملہ، شہزادی کا آپ کے ساتھ معاملہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گھر والوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ، نواسی کے ساتھ، وہ جو محبت و پیار کا جو انداز تھا، یہ آج ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا، اس خاص نہیں پایا جاتا، اور بہت کم ہے اگر کہیں ہے بھی تو، الا ماشاء اللہ، جس کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، طلاقیں ہو رہی ہیں، خلا ہو رہے ہیں، اور بے جا ناراضگیاں لے لیتے ہیں. تو آج کی رات کو ایسا میسج چلا جائے کہ اللہ کرے کہ ہم سب دیکھنے سننے والوں اپنے گھر کے اندر ہم سب اچھے ہو جائیں، اسلامی بہنیں اپنے کردار کے مطابق اچھی ہو جائیں اور اسلامی بھائی اپنے کردار کے مطابق اچھے ہو جائیں.
ماشاء اللہ، آپ نے بہت کچھ فرما دیا، اللہ عمل کی توفیق دے، اس نمونے کی ہم صحیح معنوں میں نقل کر لیں، پیروی کر لیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ قرآن کریم میں نا، اللہ کے بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا اپنے خاندان کے ساتھ اپنے گھر میں سلوک فرمایا، تو ہمیں اس سے درس حاصل کرنا چاہیے اور ہمیں بھی اس نے سلوک کرنا چاہیے. اور واقعی یہ موبائل فون بھی یہ اس نے سلوک کا ذریعہ بھی ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ رکاوٹ بھی ہے. جب ماں سے باپ سے ملنے کبھی کبھار ہم ویسے ہی جاتے ہوں گے، جو شادی شدہ الگ رہتے ہیں تو وہاں بھی گئے اور موبائل لے کر بیٹھ گئے، ماں بیچاری آپ کے مٹھڑے مٹھڑے بول سننے کے لیے تیار ہے، دیکھیے چاہتی ہے لیکن آپ بولتے نہیں ہیں. زبان حال سے باپ بھی کہہ رہا ہے، دو مٹھڑے مٹھڑے بول سنا دے تو سوڑیاں سنیاں تیرا کلام، بڑی دیر ہو گئی. آپ ہیں کہ موبائل سے فارغ نہیں ہو رہے، یا دیگر مطلب پھر باتوں کا انداز عموماً جارحانہ انداز، جیسے اب اس وقت ہمارا جو انداز ہے نا، یہ جارحانہ نہیں ہے، نرمی ایک نارمل انداز ہے، لیکن وہ جب عام طور پہ عام گفتگو میں تھوڑا مطلب مزاج کے خلاف بات ہو یا کچھ ہو گیا، ویسے ہی بعضوں کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے، جیسے بات بات میں جھاڑنا، لتاڑنا، سخت کلامی کرنا، جارحانہ انداز کہلاتا ہے. تو مانتا نہیں ہے، سو مرتبہ پھر بولو یہ کر لے، وہ کر لے، یہ کیوں نہیں ہے. اس طرح کے انداز ہمارے گھروں میں یہ پائے جاتے ہیں، جس سے مطلب یہ کہ ہماری اولاد بھی یہی سیکھتی ہے، ہم یہ انداز کرتے ہیں تو بچہ بھی یہی سیکھ رہا ہے، آگے جا کر اس نے بھی گھر میں اسی انداز میں، ماحول میں، معاشرے میں یہی انداز ہوگا. تو یوں صحیح بات ہے کہ گھر گھر کی کہانی ہے، اس نے اخلاق رخصت ہو گیا ہم میں سے تقریباً، اور انداز گفتگو نہایت رف. ابھی جیسے ہم بیٹھے ہوئے شرافت کے ساتھ سب سن رہے ہیں، ابھی کوئی نکلے اس کا لات آپ کے پاؤں پہ پڑ جائے، آپ کو تھوڑا کونی زور کی لگ جائے، پھر پتہ چلے گا، پھر جو گفتگو ہوگی وہ جارحانہ انداز ہوگا. میں جنرل بات کر رہا ہوں، کیونکہ اب ساری زندگی گزاری ہے جارحانہ انداز میں، سخت لہجے میں، سخت گفتگو میں، تو اب یہ کہ چند باتیں سن کر ایک دم سے ذہن تبدیل ہو جائے تو کوئی کرامت ہو جائے تو ہو جائے، باقی تو ہم لوگوں کا. تو یہ آپ کو مسلسل اس میں دعوت اسلامی کے ماحول میں رہنا ہوگا، اجتماعات اٹینڈ کرتے رہیں اور قافلوں میں سفر کرتے رہیں، سنتیں سیکھنے سکھانے کا قافلہ یہ اٹینڈ کرتے رہیں. پھر یہ کہ نیک اعمال کا رسالہ لے لیں، اس میں سائے بھائیوں کے لیے 72 اعمال ہیں، ان پر آپ ایک نظر ڈالیں، خالی پڑھ تو لیں اس کو، مکتبۃ المدینہ سے بھی مل سکتا ہے آپ کو اور اپنی ویب سائٹ وغیرہ سب پر یہ مل جائے گا. تو اس پہ آپ اس کو خالی ایک نظر پڑھ لیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس میں کچھ تو ایسا ہے کہ میں اس پر عمل کر رہا ہوں، کچھ پہ عمل نہیں ہے، اس پر نہیں ہے، اس پر نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے. پھر اس پر آپ عمل کریں، اس پر عمل کریں، پھر نماز اس کا اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ میں نے کیا کیا کیا، پھر خانہ پوری سب اس میں دیے ہوئے خانے پور کریں، اپنے ذمہ دار کو پہلی تاریخ کو جمع کروائیں، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کی آہستہ 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 عادت ہو جائے گی نیکیاں کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. محمد،
جشن آمد رسول حضور ماشاء اللہ شان و شوکت کے ساتھ ہو رہا ہے، مگر ایک ہے مقصد آمد رسول، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مقصد. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آمد کے کئی مقصد بیان فرمائے. اس میں ایک مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی بیان ہوا ہے کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے, میوزیکل انسٹرومنٹ کو بریک توڑنے کے لیے. اب مسئلہ یہ ہے جو بات کرنی ہے آج کے اس اجتماع کے سامنے, کہ اس وقت میوزک اتنا زیادہ ہمارے اس میں رچ بس گیا ہے, ہمارے موبائل میں میوزک, ہمارے الارم میں میوزک, ہمارے ڈور بیل میں میوزک, بچوں کے کھلونوں میں میوزک, تو شوز میں میوزک, تو گھڑی کے اندر جو ٹائمنگ ٹائم پیس ہے اس میں میوزک, تو گاڑی میں, تو بس میں, تو ٹرین میں, ہر جگہ میوزک ہی میوزک ہے, اور میوزک میوزک ہو گیا ہے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میوزک کو پسند نہیں فرماتے. کہیں موسیقی کی آواز دور سے آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مبارک کانوں میں مبارک انگلیاں داخل کرنا ثابت ہے. تو اتنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیقی کے تعلق سے جو ہمیں ارشاد فرمایا کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا. دوسرا, اس وقت جو موسیقی میں قوم, میوزک میں جو اس وقت قوم کھوئی ہوئی ہے, اس کو کیسے میوزک سے نکلنے کی توفیق ملے گا. آج کی رات تو ہم مقصد آمد رسول پر بات کریں, تو یہ تو میں ایک بات کر رہا ہوں, تو یہ اس پر بھی اگر ہم آ جائیں, کیا فرماتے ہیں؟
گانا, بھاجا, موسیقی, میوزک, یہ بہت خطرناک چیز ہے جس کو ہم بہت ایزی لیے ہوئے ہیں, اور ہر چیز میں ہماری میوزک, یہاں تک کہ فون میں بھی میوزک ہے, بہت ساروں کے فون میں میوزک ہوتا ہے, ٹون مطلب جو بجتی ہے تو وہ میوزک, میوزیکل ٹون. تو یہ بدل دیں آپ, اور بھی آپشن ہوتے ہیں, وہ اسی سادہ سی گھنٹی جو بجتی ہے وہ رکھ لیں آپ, لیکن یہ کہ میوزک بہت ہر جگہ, جہاں بھی جاؤ, حج کے لیے جاؤ تو ہوائی جہاز والے میوزک سنائیں گے, تب ہے بہت مشکل, لیکن ہم دل سے برا جانے, ہم ذرا سفر تو نہیں چھوڑ سکتے, گھروں میں رہنا بھی بعض اوقات پریشان کن ہوتا ہے, اطراف میں شادیاں ہوتی ہیں تو دھوم دھام ہوتی ہے میوزک کی, تو تکلیف ہوتی ہے, لیکن ذرا گھر چھوڑ کے کیسے جائیں. تو ان سب کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور آئندہ ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. میرے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج ہم ولادت کا جشن منا رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, گانا اور لہو دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے. قسم ہے اس ذات مقدسہ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے. حوالہ فردوس الاخبار جلد 2 صفحہ 101, حدیث نمبر 4204. جو لوگ دنیا میں گانے باجے سننے سے بچنے والے اور لہو و لعب اور آلات موسیقی سے دور رہنے والے ہوں گے, تو ان خوش نصیب حضرات کو جنت میں شادمانی کے نغمات سنائے جائیں گے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا, وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے کانوں اور اپنی آنکھوں کو شیطان کے آلات موسیقی سے بچائے کرتے تھے, انہیں الگ کر دو, انہیں مشک و عنبر کے ٹیلوں پر الگ کر دیا جائے گا, ٹیلوں پر چلے جائیں. مشک و عنبر کے ٹیلے, ٹیلا وہ جو ابھار جو ہوتا ہے نا زمین پہ, جیسے پہاڑیاں ہوتی ہیں تو یہ ٹیلے کہلاتے ہیں. پھر اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا, انہیں میری تسبیح, تحمید اور تحلیل سناؤ. تسبیح معنی اللہ کی پاکی بیان کرنا, مثلا سبحان اللہ. تحمید معنی اللہ کی حمد بیان کرنا, مثلا الحمدللہ. تحلیل معنی لا الہ الا اللہ. تو یہ مطلب سناؤ ان کو. تو وہ فرشتے ایسی آوازوں سے اللہ پاک کی تسبیح بیان کریں گے جیسی سننے والوں نے نہ سنی ہوگی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بہرحال یہ گانا باجا یہ ہیں خطرناک. اسے جو حدیث پاک میں کہ جو کسی گانے والی کو کان لگا کر سنے گا تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا انڈیلا جائے گا. پگھلا ہوا شیشہ، یہ دھات ہے میٹل. سب توبہ کر رہے ہیں، آج کی رات سننی ہے، تلاوت سنیں، نعتیں سنیں، ٹھیک ہے نا، اور واعظ نصیحت بیانات سنت عمرے یہ سنیں، لیکن یہ گانے بجے نہ سنیں. جہاں گانا بجا ہو بھی رہا ہو تو جہاں ممکنہ صورت میں وہاں سے ہٹ جائے. گھروں میں بھی اب ہر جگہ گھر جو ہے میوزک سینٹر بنے ہوئے ہیں، گھروں میں بھی گانے باجوں کی دھنیں، اور گناہوں بھرے چینلز میں بھی موسیقی چل رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایسے بس ناپاک لوگ پیدا ہو گئے کہ علماء کا کلپ اٹھاتے ہیں اس پہ بھی میوزک ڈال دیتے ہیں. کیا ہو گیا لوگوں کو یار، آدمی سننا چاہے سن، جو سمجھتا ہو کہ میوزک جائز نہیں ہے تو سننے میں بھی کترائے گا، کیسے سنے؟
جو میوزک نہیں سننا چاہتا اور اس کو نہیں سننا، اس کا ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ سننے کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے. بعض اوقات ایسے لوگ جن کا کلپ اتنا بعض اوقات انفارمیٹیو بھی آتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں، مگر وہ اس طرح کے میسج آتے ہیں کہ اس میں بڑی یہ چیزیں ہیں اور یہ بڑی کام کی چیزیں ہیں، مگر آپ جس کو جیسے ہی آن کریں تو اس کے اندر ایک میوزک، اس کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی ایسا میوزک چل رہا ہوتا ہے. تو جو میوزک نہیں سننا چاہتے تو وہ تو اس کلپ سے تو وہ تو نہیں فائدہ اٹھا سکیں گے، وہ تو رہ جائے گا. تو اگر اس طرح جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنا کوئی ایسا کلپ بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، وہ میوزک نہ ڈالیں. کیونکہ اگر آپ میوزک نہیں ڈالیں گے تو ایسا تو ہے نہیں کہ میوزک نہیں ڈالیں گے تو کوئی دیکھے گا سنے گا نہیں. مگر جو لوگ میوزک نہیں سننا چاہتے اور ان سے بچنا چاہتے وہ بھی وہ تو کم از کم کٹ گئے، تو وہ تو کٹ گئے. تو اللہ کی رضا کے لیے آپ میوزک سے اپنی جان چھڑائیں، اور اگر آپ نے کوئی ایسا اچھا جائز اور عمدہ لوگوں کو نفع دینے والا اور اچھی بات اگر بیان کرنی تو بغیر میوزک کے کیوں نہیں ہو سکتی حضور؟
پھر یہ گناہ جاریہ، جب تک یہ میوزک آگے آپ کا دیا ہوا بڑھتا چلا جائے گا، آپ مر جائیں گے لیکن یہ چلتا رہے گا، اس کی لائف بہت زیادہ ہے. حضور کریں گے کیا؟
ایک دعوت نامہ آیا مجھے، دعوت نامہ، اسی گھر میں کسی کی شادی تھی، تو دعوت نامہ آج کا جیسے کارڈ آتا تھا نا، اب کارڈ ویڈیو، وہ کارڈ بھی تھوڑا موویبل بن رہا ہے نا، تھوڑا ویڈیو کے ساتھ کارڈ بن رہا ہے، مطلب موو کر رہا تھا، خالی ایک امیج نہیں ہوتی. تو کارڈ جیسے ہی وہ اس کا آیا کارڈ، تو میں نے جیسے وہ کھولا تو اس کا میوزک بجا، میں بند کر دیا. جی جی بالکل میوزک تھا کارڈ کے اندر.
اب جاگ رہے تھے؟
جی میں جاگ رہا تھا، اور پھر اس کو جگانے کی کوشش،
مشین بھی اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا
نہیں، وہ کارڈ آیا اور کارڈ کے ساتھ وہ میوزک چلنا شروع ہو گیا. تو میں بھی جاگ رہا تھا، تو پھر میں نے اس کو جگانے کی کوشش کی، پھر میں نے اس کو بھیجا، میں کہ مطلب مجھے تھا کہ یہ مان جائیں گے ان کے بارے میں جو میرا اس نے زن تھا. تو پھر انہوں نے مجھے پھر دوبارہ کارڈ بھیجا اسی طرح، اور میوزک ہٹا دیا انہوں نے. لیکن پتہ نہیں کتنوں کو، لیکن یہ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ اب تو دعوتوں میں شادیوں کے کارڈ یا دعوتوں بھی بھیجتے ہیں تو تصویر نہیں بھیجتا، وہ موویبل ہوتا ہے اور اس کے پیچھے میوزک چل رہا ہوتا ہے. آئے پتہ نہیں کیا ہو گیا قوم کو، نہ کرے اس طرح.
اللہ اللہ،
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد.
فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، فیضان شاہ دو سرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ،
علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.